دستورِ ولایتِ آئی ایس او، دستورِ ہدایتِ آئی ایس او۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، فإنه ناصر خیر معین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
اللهم صل على محمد و آل محمد۔
عزیز پاکستان، کراچی ڈویژن اپنے ایک نئے انتظامی مرحلے میں، یعنی ڈویژن سے ریجن میں قدم رکھ رہا ہے اور اس کی داغ بیل ڈالی جا چکی ہے، اور اسی سلسلے میں ایک انتہائی اہم اجلاس آج منعقد کیا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ سب اس کی جو تنظیمی افادیت ہے اس سے متعلق آپ کو یقیناً بریفنگ دی گئی ہوگی اور اس کے خدخال آپ کے سامنے واضح ہوں گے۔ وہ پھر آپ کی تنظیم اور تنظیم سے متعلق جو آپ کے وظائف ہیں وہ آپ کے ڈویژن صدر یا ریجنل صدر جس طرح بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہاں پر میں تنظیمی زندگی سے متعلق کہ جو انسان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہوتا ہے، اور اس اہم پہلو میں جو انسان فیصلے کرتا ہے اور ان فیصلوں کا اثر، ان فیصلوں کا منعکس ہونا، ان فیصلوں کا سایہ اور نتیجہ انسان کی اجتماعی، معاشرتی اور انفرادی زندگی پر ظاہر ہوتا ہے۔ یقیناً جس طرح ہر انسان کا انفرادی فیصلہ اس کی زندگی پر مؤثر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو مرتبط اور اس سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم میٹرک کے بعد جب فرسٹ ٹرم داخلہ لیتا ہے تو پھر میڈیکل میں جانا چاہتا ہے، پھر انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے، یا وہ کسی پروفیشنل یونیورسٹی کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو کون سی یونیورسٹی میں جائے، یہ اس کا انفرادی فیل ہے۔ لیکن یہ صرف اس کا انفرادی فیل نہیں ہے، اس کی فیوچر کو برائٹ کرنے والا، روشن و تابناک بنانے والا ہے، اور نہ صرف اس کے فیوچر کو، اس کی زندگی کو، بلکہ اس سے متعلق جتنے بھی افراد ہیں، اس کے گھر والے ہیں، ان سب پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک واضح سی ایگزامپل ہے یہ۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں اس کے فیصلوں کا، خصوصاً آپ کی تنظیمی زندگی کے فیصلوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ آپ پر، آپ کی تنظیم پر، اور بعض اوقات نہ کہوں، زیادہ بہتر ہے، اکثر اوقات آپ کی تنظیم کی مستقبل میں آنے والی فعالیت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ صحیح آج فیصلہ کریں گے، اس وقت بھی اس سے بہرہ مند ہوں گے، اور آئندہ آنے والے افراد بھی اس سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج آپ ایک لوگ جمع ہوں اور یہ کہیں کہ ہم مثلاً ریجن کے لیے ایک آفس کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک تحریک چلاتے ہیں، ایک موومنٹ چلاتے ہیں، پیسہ جمع کیا جائے گا، پلاٹ خریدیں گے، اور آئندہ 3-4 سال میں مثلاً یا سال بھر میں آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک تنظیم کے ایک حصے کا، ایک ریجن کا، ایک ضلعے یا دو ضلعے کا ایک فیصلہ تھا، پوری شہر کراچی کا اور صوبہ سندھ کا، پاکستان کا تو نہیں تھا، لیکن اس کے اثرات آپ کی تنظیم کے مستقبل اور آنے والے دوستوں پر مرتب ہوں گے۔ اسی طریقے سے انسان کے تنظیمی فیصلے اگر درست انداز سے قدم اٹھائے جائیں، صحیح سوچا جائے، اور صحیح انداز سے مثال کے طور پر ان پر عمل درآمد کیا جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں اور آنے والے زمانے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔
پچھلے ہفتے جب یہ کنونشن منعقد ہونا تھا جو منسوخ ہو گیا تو مجھے ایک موضوع دیا گیا تھا، اس کے بعد مجھے کوئی نیا موضوع نہیں دیا گیا، تو میں نے از خود جو ہے ایک موضوع کو جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ تو جب میں باہر بیٹھا گفتگو کر رہا تھا، کہیں گے آپ کا موضوع کیا ہے، میں نے کہا میں کلاس لوں گا، تو کہیں گے آپ کلاس مت لیے گا بھائی، میں نے کہا میں تو کلاس لینے آیا ہوں۔ ایک استاد اور ایک پروفیسر یا ایک ٹیچر، ایک عالم جو ہے وہ ایک کلاس کی معنی ہوتا ہے نا، اب وہ اس کو کسی اور معنی میں سمجھ رہے تھے اور میں اس کو کسی اور معنی میں بیان کر رہا تھا۔ بہرحال یہ عذرا ہے تفنن، ایک جملہ تھا۔ مل کے درود بھیجی محمد و آل محمد پر۔ سورہ جاثیہ 45 سورہ ہے اور اس کی 23 آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ الہ، الہ بمانے معبود ہے، کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سجدے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسی الہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ وہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، جب ایک شخص اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے، اس کے سامنے سر خم کر دیتا ہے، اپنی ظاہری اور باطنی صفات اور اپنی خصوصیات کو اس کی راہ میں لگا دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ جو اس نے بہت میکینزم کہا کہ جناب میں اپنی خواہشات کو مثلا اپنا معبود بناؤں، اس پہ پھر میں گفتگو کروں گا کہ اپنی خواہشات کو معبود بنانے سے کیا مراد ہے۔ اور ایک معاشرے میں، ایک زندہ معاشرے میں کہ جہاں پر انسان بستے ہوں، جہاں پر مجموعہ ہو انسانوں کا، گیدرنگ ہو، تنظیم ہو، ایک دوسرے سے مربوط و متصل لوگ ہو، وہاں پر اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، خداوند عالم نے ان کے اس علم اور انفارمیشن کی وجہ سے ان کو گمراہ کر دیا۔ وختم علی سمعہ وقلبہ، ان کے کانوں پر اور ان کے قلب پر مہر لگا دی۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب خدا سوال کر رہا ہے لوگوں سے کہ اللہ نے گمراہ کر دیا، اللہ نے ان کے کانوں اور قلب پر مہر لگا دی، تین، اور چوتھا کام یہ کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ، فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، ایسا شخص جس کے دل پر مہر لگ جائے گی یہ اب راہ راست پہ نہیں آ سکتا، جس کے کانوں پر مہر لگا دی جائے کہ یہ حق بات نہیں سن سکتا، اس کا قلب اور ذہن نہیں سوچ سکتا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے جو مستقبل اور دور اندیشی کو بروئے کار نہیں لا سکتا۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دینے والا ہے، جو اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے، جو اپنی یوں کہوں کہ عقلی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ پھر خداوند عالم اسی آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے افلا تذکرون، تم تذکر کیوں نہیں لیتے، تم یاد دہانی کیوں نہیں لیتے، تم بیدار کیوں نہیں ہوتے، تم آگاہ کیوں نہیں ہوتے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی در حقیقت اس چھوٹی سی آیت میں خداوند عالم ایک ایسے میکینزم کو بیان کر رہا ہے کہ جس کا نتیجہ نہ صرف یہ کہ انسان کی انفرادی زندگی پہ ہوتا ہے بلکہ اس کی اجتماعی زندگی پہ ہوتا ہے۔ بظاہر یہ آیت اخلاقی میدان میں ہمارے کام آتی ہے، عرفانی میدان میں ہمارے کام آتی ہے، عقائد کے میدان میں ہمارے کام آتی ہے، لیکن ہم اس آیت سے اپنی تنظیمی زندگی میں بھی مدد لے سکتے ہیں، ہم اجتماعی زندگی بھی مدد لے سکتے ہیں کہ جس طرح یہ آیت اخلاق کے میدان میں، عرفان کے میدان میں، عقائد کے میدان میں، عمل کے میدان میں ہمیں بیدار کر رہی ہے، ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے مت چلو، اپنی خواہشات کو اپنا قبلہ گاہ مت بناؤ، اس کو معبود کا درجہ مت دو، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے ہاتھوں میں اپنی باغ ڈور کو نہ دو۔ یہ آیت مجھے ان بنیادوں پر جو میں نے عرض کی کہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں اپنی تنظیمی زندگی میں، وہاں پر بھی ہمیں اس آیت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر فیصلہ قرآن و شریعت کے مطابق ہو، ہمارا ہر فیصلہ عقلی قوانین اور معیار و میزان کے مطابق ہو، ہمارا ہر فیصلہ در حقیقت عقلی بنیادوں پر پورا اترنے والا ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارا فیصلہ ہمیں سرخرو کر سکے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پس اخلاق کا میدان ہو، یہ آیت مجھے متوجہ کر رہی ہے، عرفان کا میدان ہو، معرفت کا مجھے متوجہ کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے ارادے سے پہچانا جاتا ہے، اپنے حوصلے سے پہچانا جاتا ہے، اپنی فکر سے اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں ملتا ہے ایک انسان جس کا وزن مثلا 60 کلو 70 کلو ہے، یہ انسان کا اصل وزن نہیں ہے۔ انسان کا یہ قد مثلا 5 فٹ کا ہے، 4 فٹ کا ہے، 4.5 فٹ کا ہے، 1 میٹر کا ہے، 1.5 میٹر کا ہے مثلا، یہ انسان کا اصل قد نہیں ہے۔ انسان کا اصل قد و وزن اس کے ہمت و حوصلے سے ہے، اس کے ارادوں سے ہے، اس کے عزم سے ہے، اس کے مستقبل کے لیے تیاری سے۔ اس لیے جو انسان جتنا باحوصلہ ہوگا اس کا قد اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، دو نظریے بیان کر رہے ہیں، فالموت فی حیاتکم مکھورین، تم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھو زندہ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مر گئے۔ فالموت فی حیاتکم مکھورین، موت یہ ہے تمہاری زندگی میں تم مغلوب ہو جاؤ، غالب آ جائے تم پر۔ والحیات فی موتکم قاہرین، اور مرنے کے بعد بھی تم زندہ رہ سکتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی دو زندگی کی چیزیں امام علی علیہ السلام دکھا رہے ہیں کہ خواہشات اگر مغلوب ہو رہی ہیں، شیطان اگر مغلوب غالب معذرت چاہتا ہوں خواہشات اگر غالب آ رہی ہیں تم مغلوب ہو رہے ہو، خواہشات اگر تم پر مسلط ہو رہی ہیں تم ان کے تسلط کو قبول کر رہے ہو، تم اگر زندہ بھی ہو لیکن امام علی کی نگاہ میں تم مردہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنی خواہشات کے آگے، تم اپنی نفسانیت کے آگے، شیطان پرستی کے آگے ہتھیار ڈال چکے ہو۔ فالموت فی حیاتکم مقہورین، یعنی زندہ ہو لیکن تم مقہور ہو، مقہور ہو یعنی مغلوب ہو، یعنی تم نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کسی بھی وجہ سے۔ والحیات فی موتکم قاہرین، اور اصل زندگی ہے کہ تم قبر کے اندر بھی چلے جاؤ لیکن اگر تم اپنے وظیفے کو صحیح انجام دینے والے ہو، اگر تم اپنی ڈیوٹی کو صحیح انجام دینے والے ہو، صحیح فیصلہ کر کر صحیح وقت پر اس کو عملی جامہ پہنانے والے ہو تو تم کامیاب ہو۔ آپ کو زندگی بہت سے لوگ ملیں گے جو مغلوب ہیں یا غالب ہیں۔ مغلوب اور غالب لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ حاکم و محکوم لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ محکوم ہمیشہ شکست خوردہ ہوتا ہے، محکوم ہمیشہ ٹوٹا ہوا انسان ہوتا ہے، محکوم ہمیشہ در حقیقت معاشرے کے آگے سر بسجود انسان ہوتا ہے، لیکن غالب انسان سر اٹھا کے چلنے والا ہے، غالب انسان عقل کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے، غالب انسان کبھی وسائل کی کمی کا رونا نہیں روئے گا بلکہ وہ ان کا مقابلہ کرے گا، اور مقابلہ کرتے ہوئے وہ اگر مر بھی جائے مولا علی کے بقول وہ زندہ ہے، وہ قاہر ہے، وہ غالب ہے، وہ حاکم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک نظریے کے تحت زندگی بسر کی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب فرمایا کہ کچھ اب خواہشات تو اندر ہوتی ہیں نا, میری خواہشات میرے اندر ہیں, آپ کی خواہشات آپ کے اندر ہیں, انسان کی کوئی نظر نہیں ہوتی, ان کو کوئی ویٹ نہیں ہوتا, ہم ان کو چھو نہیں سکتے, ٹچ نہیں کر سکتے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو نہ صرف کہ معبود بنا لیتے ہیں, ان کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ خدا یہ کہتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنے معبود بنا لیا ہے. آج دنیا میں ہمیں بہت سارے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. معبود سے مراد کیا ہے؟ معبود سے مراد یہ ہے کہ جو زندگی کی آسائشوں کا انتظام کر سکے, جو چند روز کی زندگی ان کو فراہم کر سکے. جس کی واضح ترین مثال آج ہمیں ایک بدترین وجود ہے اسرائیل, اس کے وزیر اعظم نتنیاہو کی ہے. یہ وہ شخص ہے, یہ وہ ذلیل انسان ہے, یہ وہ پست موجود ہے کہ جس نے در حقیقت اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یعنی معبود بنا لیا یعنی اس نے در حقیقت اپنی چند روزہ زندگی کو بچانے کے لیے, اسرائیل کو دوام بخشنے کے لیے اس نے ہر اس طریقے پہ عمل کیا, ہر اس روش کو اپنایا, ہر اس اسلوب کو اختیار کیا کہ جو انسانوں کا قتل عام کر کے, نہت انسانوں کو موت کی نیند سلا کر ان کو اور ان کی زندگی کو اور اسرائیلیوں کو اور صہیونیوں کو دوام بخشے. اس لیے خدا کہہ رہے افرا آئیتا, کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو, تمہارے اطراف بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے. اب یہ چونکہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں کمی و زیادتی ہے, ممکن ہے ہمیں اپنے اطراف میں بھی بہت سارے لوگ مل جائیں کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنے والے ہوں, اپنی خواہشات کے آواز پر لبیک کہنے والے ہوں, اپنی خواہشات کے سامنے سلنڈر ہو جانے والے ہوں, اپنی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دینے والے ہوں, اپنی خواہشات کے آگے اپنی عقل کو استعمال نہ کرنے والے ہوں. ممکن ہے کوئی 10 درجے میں ہو, کوئی 20, کوئی 30, کوئی 40, کوئی 100, اس طریقے سے. لیکن یہ آیت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو در حقیقت اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. یہاں پر آیت اللہ محسن قراتی لکھتے ہیں کہ ختم اللہ, ختم کہتے ہیں, خاتم کہتے ہیں عربی زبان میں انگوٹھی کو, چونکہ مہر ہوتی تھی لہذا اس مہر کو خاتم کہا جاتا تھا, کیونکہ رسول اللہ کے پاس انگوٹھی تھی, جو انگوٹھی پر ان کا نام کندہ تھا تو وہ مثلا لگایا کرتے تھے. آج بھی مراجع کے پاس جب وہ فتویٰ دیتے ہیں تو اپنی مہر لگاتے ہیں, اس کو خاتم کہتے ہیں. ختم یعنی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. دو قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. دلوں پر مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اتنا گناہوں میں ڈوب جاتا ہے, اتنا بے راہ روی کے شکار ہو جاتا ہے, اتنی خواہش پرستی کرتا ہے, نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے, شیطان کی اطاعت کرتا ہے, خدا کہتا ہے اب اس میں کوئی خیر موجود نہیں ہے. یعنی وہ رب جو انسان بنانے والا تھا وہ کہتا ہے اب اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اسی چیز کو میں آسان زبان میں میتھمیٹیکلی اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو ایک دفعہ درود کا سہارا لیجئے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نورانی نقطہ پیدا ہوتا ہے, سفید ڈاٹ, نورانی نقطہ. وہ دوسرا ایک اور نیک کام کرتا ہے, دو ہو جاتے ہیں, دو سفید نقطے, دو نورانی نقطے. تیسرا نیک کام کرتا ہے, وہ نقطوں میں اضافہ ہوتا ہے, یعنی اس کی برائٹنیس, اس کی تابناکی, اس کا روشن و منور ہونا زیادہ ہونے لگتا ہے. مثال کے طور پر یہ شیشہ, فرض کی شیشہ ہے, اس پہ خاک پڑی ہے, جہاں جہاں آپ اس کو کلین کرتے چلے جائیں گے اس کی چمک واپس آتی چلی جائے گی. انسان کا دل بھی ایسا ہی ہے, جتنا جتنا آپ نیک کام کرتے رہیں گے انفرادی، اجتماعی، سوشل، جو بھی آپ نے کام کر رہے ہیں، آپ کے دل میں ایک سفید نقطہ، نورانی نقطہ پیدا ہو رہا ہے. پھر امام مثال دیتے ہیں کہ ایک وقت انسان ایک گناہ کرتا ہے، معمولی سا گناہ، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، فکر کا گناہ، جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ یا بلیک ڈاٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسے ریموو نہ کرے، ڈیلیٹ نہ کرے، تو پھر وہ باقی رہتا ہے. پھر انسان ایک اور گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک اور سیاہ نقطہ، بلیک ڈاٹ پیدا ہو جاتا ہے. اب جتنے جتنے یہ انسان گناہ کرتا رہے گا، کیا ہوگا، یہ سفید ڈاٹ کم ہوتے رہیں گے اور سیاہ ڈاٹ، بلیک ڈاٹ، سیاہ نقطے جو ہیں وہ پھیلتے رہیں گے، یہاں تک کہ انسان اس منزل پہنچ جاتا ہے، خدا کہتا ہے اب انسان میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم. دو قسم کے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے مہر لگائی ہے، ایک کافر اور ایک خواہش پرست، یعنی کسی اور کے لیے قرآن آیت اللہ محسن قرادی کہتے ہیں اپنی تفسیر میں، دو قسم کے لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ کہتا ہے بس، دیٹس آل، ختم، یہ اب ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ کافر جو جانتے تھے، بوجھتے تھے، دیکھتے تھے، علم تھا، آگاہی تھی، شعور تھا، یقین تھا کہ رسول آنے والا ہے، رسول آیا اور پھر اس کی مخالفت کرنے لگے، یہ وہ کافر تھے، یہ وہ کفر اختیار کرنے والے تھے، یہ وہ انکار کرنے والے تھے کہ خدا نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ ہدایت یافتہ ہونے والے نہیں ہیں. اس کی مثال کربلا میں ہمیں نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہے، وہ خطبہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری بات تم پر اس لیے اثر نہیں کر رہی کہ تم مغلوب ہو گئے ہو، خواہشات نفس تم پر غالب آ چکی ہیں، تم نے چند روز کی زندگی کے سر و سامان پانے کے لیے نواز رسول کے خون میں ہاتھ رنگنا تسلیم اور قبول کر لیا ہے. عمر ابن سعد سے جو ڈائلاگ ہوتے امام حسین علیہ السلام کے، یہ کون ہے؟ یہ افرائیت الذی اتخذ الہہ ہوا، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی اور اندرونی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تھا. خدا بنا لیا تھا یعنی میں اگر ایسا کروں گا، یزید کی بات مانوں گا، طاغوتی فرعونی نظام کے پیچھے چلوں گا، میری زندگی کے وارے نیارے ہو جائیں گے، مجھے فلاں شہر کی گورنری مل جائے گی، مجھے آرام و آسائش مل جائے گی، مجھے جو ہے مثال کے طور پر میرے بینک بیلنس کا انتظام ہو جائے گا، جو اس کو مادی ضروریات چاہیے تھی وہ سب اس طاغوتی نظام میں دیکھ رہا تھا، اور اس طاغوتی نظام میں رہنے کے باوجود وہ مغلوب ہو چکا تھا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی بھی آ کر اس کو سمجھاتی ہے، وہ امام حسین کی ہر بات کے جواب میں دلیل لے کر آتا ہے. ایک وقت انسان قبول کر لیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے مولا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں مثال کے طور پہ بچنا نہیں چاہتا، میں وہ جان رہا ہوں، نہیں ہے. اس سے بڑھ کر اور بدتر مرحلہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اپنی غلط بات کے لیے توجیہ کرنے لگے، اپنی غلط بات اور غلط راستے کے لیے کیا کرنے لگے، دلیل لے کر آ جائے. لہذا یہ لوگ کہ جو کربلا میں موجود تھے، یہ لوگ جو اس وقت کربلا عصر میں موجود ہیں، جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، یعنی زندگی کے چند شب و روز کی آسائشوں کو اس نظام سے وابستہ دیکھتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے اور ہم ان کے پیچھے چلیں گے. لہذا آج جو نتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں، آج جو لوگ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، آج جو لوگ ان کے ہم پیالہ ہم نوالا ہیں، ان سب نے در حقیقت اس آیت کے مطابق اپنی چند شب و روز کی زندگی کے لیے، اس کے حصول کے لیے، اس کے مال و متا اور آرام و آسائش کے لیے اس نظام کو ووٹ دے کر اس کو اختیار کر لیا ہے. یعنی یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کا شیطانی نظام اور دجالی نظام ہے، اور یہ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو گمراہ کر دیا، ان کے حال پہ چھوڑ دیا، وہ ان کے کانوں پر، ان کے قلب پہ مہر ہے. یہاں پر جو میں نے کہا تھا کہ ہم اپنی تنظیمی زندگی میں اس آیت سے در حقیقت ایک نقطہ لے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلے وقتی بنیادوں پر نہ ہوں، ہمارے فیصلے دستور کے مطابق ہوں۔ وہ دستور کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن جب ایک دستور بنا دیا گیا تو اس دستور سے حکم عدولی، حکم عدولی اس دستور سے سرپیچی، اس دستور کے قوانین کو اور احکامات کو نہ ماننا، یہ سب کیا ہے؟ یعنی میں دستور کے مقابلے میں کچھ ہوں، میں دستور کے مقابلے میں عقل کل ہوں۔ وہاں 100, 150, 200 انٹلیکچوئل سے مل کر یہ دستور بنایا، میں کھڑا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اس دستور کو نہیں مانتا، میں اس قانون کو نہیں مانتا اور بائی پاس کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی شخص ہے، افرائیت الذی اتخذ الہہ ہوا، یہ وہ ہے کہ جو ایک دستور کو نہیں مان رہا ہے، جو ایک مدون قانون کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان سب سے زیادہ انٹلیکچل، عقل مند، صاحب بصیرت، صاحب رائے ہوں، لہذا یہ شخص جو ہے وہ بائی پاس کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ انفرادی فیصلوں کو اجتماعی فیصلوں پر تھوپتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نہ صرف یہ کہ اپنی تنظیم کو، اپنے سیٹ اپ کو، اپنے مجموعے کو خراب کرتا ہے، بلکہ مستقبل کے لیے بھی، آنے والے زمانے میں بھی تنظیم کی بنیادوں کو اس نہج پر لے آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بعد میں انگشت اٹھائیں اور کہیں کہ فلاں دور میں فلاں جگہ یہ وقت اور یہ فیصلہ جو ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا۔ لہذا ضروری ہے تنظیمی برادران کے لیے، بعض اوقات ہوتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ جو بات کہہ رہا ہوں اس میں گفتگو گنجائش موجود ہے، یہاں پر میں اس کو سمیٹ نہیں رہا ہوں، ایک باب کھول رہا ہوں کہ تنظیم پرستی یا شخصیت پرستی یا عہدہ پرستی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف علماء اخلاق نے ہمیشہ زور دیا ہے کہ شخصیت پرستی، تنظیم پرستی، ان چیزوں کی طرف انسان نہ جائے۔ قائد شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور رہبر معظم اور اسی طرح کی اس صف کے جتنے بھی افراد ہیں، گاہے بگاہے ہم سب کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم شخصیت پرستی کی طرف نہ جائیں، ہم اصول پرستی کی طرف جائیں، اصولوں کی طرف جائیں، قوانین کی پیروی کی طرف جائیں، ہم تنظیم پرستی کی طرف نہ جائیں۔ تنظیم بقول رہبر معظم ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم تربیت کا انتظام بہتر سے بہتر طور پہ کر سکتے ہیں، ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسج پہنچا سکتے ہیں۔ اور کچھ سال قبل آپ کے ادارہ المہدی نے رہبر کے بیانات پر مشتمل ایک مت شائع کیا تھا تنظیم سے متعلق، یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، اس میں بھی رہبر نے فرمایا تھا تنظیم کا مقصد، جماعت کا مقصد، حزب کا مقصد وہ ہے تربیت لوگوں کی، لوگوں کو آمادہ کیا جائے انفرادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، سماجی، ہر قسم کی تربیت کے لیے، حتی جسمانی اور عسکری تربیت کے لیے بھی ان کا آمادہ و تیار کیا جائے، یہ تنظیم کا مقصد ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک فیصلے کے مقابلے میں اپنے فیصلے کو، ایک جھنڈے کے مقابلے میں اپنے جھنڈے کو، ایک تنظیم کے مقابلے میں اپنی تنظیم کو، ایک مجموعے کے قائد اور رہبر کے مقابلے میں اپنے مجموعے اور سیٹ اپ کے قائد اور لیڈر کو بڑا سمجھ کر اس کی تنظیم پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، فرق کیا ہے کہ میں اصول پرستی کر رہا ہوں یا میں تنظیم پرستی کر رہا ہوں، میں شخصیت پرستی کر رہا ہوں؟ جیسے کہ آیت اللہ محسن قرآتی فرماتے ہیں، خواہش پرستی یعنی ذمہ داریوں کو نہ دیکھنا اور آنکھیں بند کر کے اپنی خواہشات پر عمل کرنا، یعنی وہی چیز جو ہمیں تنظیمی زندگی میں نظر آتی ہے کہ دستور، بہت سی جگہ دستور آپ کو روک رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کام کیجئے۔ بعض وقت آپ کو لگتا ہے یار یہ دستور پسند 50 سال پہلے لکھا گیا تھا، میں اس کو بائی پاس کروں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں اس طریقے سے عمل کر لیتا ہوں، یہاں مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے، یہاں دستور آپ کو روکتا نہیں، بائی پاس نہیں کرو، اوورٹیک نہیں کرو، آگے نہیں بڑھو، حکم عدولی نہیں کرو، بلکہ تمہیں اس دستور کے قوانین کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اگرچہ کہ تمہیں ظاہری طور پر نقصان ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ تمہیں ظاہری طور پر ایک مادی فائدہ کیوں نہ نظر نہ آئے، لیکن تمہیں دستور کی پابندی کرنی چاہیے، توجہ رکھیے گا۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے ہم میں سے کچھ افراد ہوتے ہیں جو شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا پھر یوں کہوں تنظیم پرستی میں، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں، اور ذمہ داریوں کو بھولنے کے بعد وہ اس کو بائی پاس کرتے ہیں، اور بائی پاس کرنے کے نتیجے میں وقتی فائدہ تو ہوتا ہے لیکن جب اصولوں پر سمجھوتا کر لیا جائے، اصولوں کو بیچ دیا جائے، قوانین کو پامال کر دیا جائے، اور ایک مجموعہ دستور مکتوب منشور کی پیروی نہ کی جائے، تو پھر اس کا نقصان آنے والے زمانے میں اس مجموعے کو، اس تنظیم کو، اس حزب یا جماعت کو ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ در حقیقت اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ لوٹ آئیں۔ اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ان کے قلب پر مہر لگا دی، یعنی یہ لوگ اب سدھرنے والے نہیں ہیں۔ شاید آپ کو مثال کے طور پر اطراف میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک کی سیاست میں، بین الاقوامی سیاست میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں جو اس آیت کا حقیقی مزاق بن سکے، کہ جن کے کان میں آواز جا رہی ہے لیکن وہ سن نہیں رہے، اس لیے کہ وہ سننا نہیں چاہتے، وہ سوچ نہیں رہے اس لیے کہ وہ سوچنا نہیں چاہتے، وہ دیکھ نہیں رہے اس لیے کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان کا دیکھنا کچھ اور ہے، ان کا سننا کچھ اور ہے، ان کا سوچنا کچھ اور ہے۔ یہی وجہ خدا کہہ رہا ہے ختم اللہ علی سمعہ وقلبہ وجعل علی غشا علی بصرہ غشاوا، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ بس یہ چیز کہ جو ہمیں متوجہ کر رہی ہے تنظیمی زندگی کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان تنظیم پرستی میں مبتلا نہ ہو، اپنے اصول اور قوانین کو مد نظر رکھے، اور اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی اختیار نہ کرے، ان کو صحیح طور پر انجام دے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آخر میں رہبر معظم کی اس کتاب سے، کہ جس کو میں نے شاید 2 سال قبل بھی کسی آئیسو کے پروگرام میں پیش کیا تھا، صرف 2-3 نقطے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس تنظیم پرستی کا اگر ایک شخص ہے، یہ 2 ہو جائیں، یہ 3 ہو جائیں، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا دستوری عمل اور اس کی پیش رفت رک جائے گی۔ کچھ لوگ اگر دستور پر عمل پیرا ہونا بھی چاہیں گے تو ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ دستور کی، قانون کی جو ہے پیروی کریں۔ لہذا آہستہ آہستہ ایک اینٹی بلاک، ایک مد مقابل تحریک و نظریہ جنم لے گا کہ جو حکم عدولی پر اپنی سیاست کی بنیاد رکھے گا۔ اسی لیے رہبر فرماتے ہیں پہلی چیز جو ایک تنظیم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے وہ ہے تہجر، وہ ہے پتھریلا پن۔ تہجر حجر سے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، تہجر یعنی پتھر کے زمانے کی طرف لوٹنا۔ پتھر کے زمانے کی طرف لوٹنا ایسا نہیں کہ میں لوٹ کے چلا جاؤں، پتھر کے زمانے کی طرف یعنی میری فکر، میری سوچ، میرا آئیڈیا، میری اسکل سب پتھرا جائیں۔ یعنی جب انسان شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جائے، تنظیم پرستی میں مبتلا ہو جائے، یا اس آیت کے مطابق اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے اس کو خدا کا درجہ دے دے، تو یہ ایک قسم کے پتھریلے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر جس طرح پتھر کے اندر پانی نفوذ نہیں کر سکتا، اسی طرح ایسا شخص کہ جو ذہنی طور پر پتھریلا مزاج، سخت مزاج رکھنے والا، اس کے اندر بھی اصول و قوانین کی بات نہیں آ سکتی۔ رہبر فرماتے ہیں کہ یہ تمام میدانوں میں ہے، صرف دینی اور مذہبی میدان اور لوگوں میں نہیں ہے، بلکہ اس تہجر اور پتھریلے پن کا، اس عقب گرائی کا، اس پسماندگی کا جو میدان ہے، وہ زندگی کے تمام شعبے ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ وہ عقل گل ہے اور باقیہ اس کے سامنے ہی جھپوچ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ تہجر، وہ پتھریلے پن، وہ عقب ماندگی، وہ پسماندگی جو کسی حزب، یا آرگنائزیشن یا فیڈریشن یا پولیٹیکل سیٹ اپس میں جو ہے رونما ہوتی ہے, وہ پھر اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوتی کہ لوگ صحیح نہج اور صحیح روش میں سوچ سکیں. اگر ان کے سامنے 10 دلیلیں بھی دی جائیں تو وہ کسی ایک دلیل کے سامنے قانع نہیں ہوتے, بلکہ یہ جانتے ہوئے دلیل صحیح درست حق اور سچ ہے وہ اس کو پامال کر کے بائی پاس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. لہذا ربر کہتے ہیں یہ تہجر, یہ عقب ماندگی, یہ پس ماندگی انتہائی بری ہے. اور دوسرا جو نتیجہ اس تنظیم پرستی, خواہش پرستی اور شخصیت پرستی کے نتیجے میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ کا تحرک, آپ کا سفر, آپ کی حرکت, آپ کی موشن جو رک جاتی ہے. بظاہر یونٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, بظاہر پوسٹر زیادہ لگ رہے ہیں, بظاہر پروگرام زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن یہ سب در حقیقت وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بہت اچھی ہیں. جھنڈے زیادہ لگ گئے, لوگ زیادہ ہو گئے, یونٹ کی تعداد بڑھ گئی, لیکن اصل چیز جو ہے وہ پیچھے رہ گئی, وہ ہے تربیت. وہ ہے جس کو رہبر کہتے ہیں اصل تنظیم کی روح جو ہے وہ تربیت ہے. رہبر کہتے ہیں جہاں پر رکود جمود آ جائے, جہاں پر تحرک رک جائے, جہاں پر تربیت کا عمل رک جائے, جہاں پر دستور سازی اور دستور پر عمل پیرا ہونے کے مواقع کو پس پش ڈال دیا جائے, جہاں پر انفرادی فیصلے کیے جائیں, جہاں پر منمانی کی جائے, جہاں اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا جائے, اپنی عقل کو عقل کل سمجھا جائے اور بائی پاس کیا جائے اصول و قوانین کو, تو یہ رکود جمود اور عدم تحرک کی نشانی ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ بظاہر انسان کو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا, بظاہر اس کو جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بہت اچھی تعداد میں زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن در حقیقت وہ تنظیم کی روح کو قتل کر رہا ہے. تنظیم کی روح جو عبارت ہے تربیت سے, لوگوں کی فکری تربیت, لوگوں کی ذہنی تربیت, لوگوں کی قلبی تربیت, تاکہ وہ اپنے آپ کو جیسا کہ آپ کی نظم و لین میں ہے کہ نوجوانوں کو تعلیمات قرآن و محمد آل محمد کے مطابق اس طرح تربیت کرنا کہ وہ حالات زمانہ کی چیرہ دستیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو مؤمن بنا سکیں اور ظہور امام کے لیے تیار ہو سکیں. لہذا یہ آیت جو ہے بظاہر اخلاقی میدان میں, عقائدی میدان میں ہے, لیکن یہ آیت مجھے کہہ رہی ہے کہ ہمارے تمام فیصلوں کو عقل و شریعت کے مطابق ہونے چاہیے اور تنظیمی دستور کے مطابق ہونے چاہیے, جہاں بائی پاس نہ ہو, جہاں اصول پرستی ہو, شخصیت پرستی نہ ہو, تنظیم پرستی نہ ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو سفر شروع کیا ہے کراچی ڈویژن سے کراچی ریجن تک, جس کے ابتدائی مراحل سے آپ گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرحلے میں کامیاب و کامران کرے اور انشاءاللہ آپ اس سے بڑھ کر بہتر انداز سے مثمر ثمر واقع ہو سکیں اور کراچی کے ان نوجوانوں تک جہاں اب تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا, آپ اپنے پیغام کو بہتر اور مؤثر طریقے سے پہنچا کر امام زمانہ کے ظہور کی راہیں ہموار کریں گے اور انشاءاللہ دنیا کو ظہور امام کے لیے اس طریقے سے آمادہ کریں کہ معاشرے کا نوجوان اپنے آپ اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے خود کو امام زمانہ کا سپاہی تصور کرے اور اس زمانہ غیبت میں بھی امام کے لیے اسی طرح کام کرنے کا جذبہ رکھے جس طرح اس کی امید ہے کہ وہ امام کے ظہور کے بعد اپنی خدمات پیش کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.